شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الأعدم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلا نحيينه حياة طيبة. من درود محمد وآل محمد. عزیز المحترم، مختلف آیات عظام، علماء اور اپنی فعال زندگی میں ملک و قوم کی خدمت کرنے والے کچھ مومنین کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. اگر دوسری مجالس سے اس مجلس کا موازنہ کیا جائے تو اس میں ایک بنیادی فرق ہے، اس لیے کہ ہم ان لوگوں کی یاد میں جمع ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ایک اچھی، موفق اور کامیاب زندگی گزاری. معمولاً دوسری مجالس میں ہم جس ہدف کے حصول میں کوشاں نظر آتے ہیں وہ ایصال ثواب کا ہوتا ہے، کہ ایصال ثواب جانے والوں کو بھی ہو جائے اور ایصال ثواب ہمیں بھی ہو جائے، کہ جس کو ہمارے یہاں بہت ہی رٹی پٹی کسی زبان میں کہا جاتا ہے ثواب دارین حاصل کریں. اکثر کو تو ثواب دارین کا نہیں پتا ہوتا کہ دارین ہے کیا اور یہ ثواب ہوتا کیا ہے. بہرحال تو اس میں جو ہمارا مطمع نگاہ ہوتا ہے وہ ایصال ثواب ہوتا ہے. ایک تما آمیز، اگر مجھے جسارت کی اجازت دیں تو ایک تما آمیز نگاہ ہمیں کھینچ کے لاتی ہے. وہاں پہ ہم کچھ حاصل کرنے نہیں جاتے بلکہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مجلس میں پہنچنے سے، جمع ہونے سے مرحوم کو کوئی ایصال ہو جائے گا. حالانکہ وہ تصور بھی غلط ہے کہ صرف جمع ہونے کی بنا پر وہ ایصال ہو جائے گا. دلیل دی جاتی ہے حدیث کے ساتھ ہو کہ جمع من شیعتنا و محبینا، کہ جمع ہو، تو وہاں جمع ہونا کچھ اور معنی اور مقصد رکھتا ہے. حدیث کے سامنے اہل بیت کا جمع ہونا اور اس کی اتباع میں شیعوں کا جمع ہونا، تو جو حدیث کے سامنے معنی مراد لیا گیا ہے جمع من شیعتنا و محبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکہ وسفرت لهم الایت فرقوا، یہ وہ مجالس ہیں جس میں ہم کچھ سیکھنے آتے ہیں. لہذا ہمیں اپنی نگاہ کا زاویہ تبدیل کرنا ہوگا. سورہ نحل میں ارشاد ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمنون، شرط یہ ہے کہ ایمان رکھتا ہو، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. تو یہ جو مقدمتاً میں نے دو چار کلمات آپ کی خدمت میں ادا کیے، یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری آج کی مجلس کی نوعیت اور ماہیت دوسری مجالس سے بہت مختلف ہے، اس لیے کہ ہم صرف ایصال ثواب کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم ان کی شمع کردہ روشنی سے قصب فیض کرتے ہوئے اپنی زندگی کی شمع کو منور کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ سیکھنے پہ مجبور کرتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو تحصیل پر مجبور کرتی ہے کہ تحصیل علم کیا جائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. کافی سوچا میں نے کہ کس موضوع پہ گفتگو کی جائے، زندگی کس زاویے کو زیر بحث لایا جائے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کس پیرائے سے زندگی کو دیکھیں تاکہ ہم یہ کہیں یہ افراد جن کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں عزیزان گرامی، ہم ان سے کیا لے سکتے ہیں. مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم جیسے حسین جیسوں پہ رو رہے ہیں. توجہ رکھے گا، یاد رکھے گا، اہل بیت علیہ السلام نے گریے کا جو معنی بیان کیا ہے، امام حسین پہ گریے کا جو ثواب بیان کیا، اس کے پیچھے فلسفہ ہے، اس کے پیچھے حیات ہے، اس کے پیچھے رمز زندگی ایک کار فرما ہے. لیکن جب ہم اپنی نچلی سطح کے مطابق، اپنی مادی سطحی نگاہ کے مطابق گریے کو لیتے ہیں تو آنسو بہا کر دامن جھاڑ کے کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ ثواب کا ٹکڑا گھر لے جانے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر علی شریعتی اس کی نفی کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم جیسے بدبخت لوگ، کم ہمت لوگ حسین جیسے ادین لوگ پر رو کر ثواب دارین حاصل کرنا چاہتے ہیں. لہذا یاد رکھے گا، جو گریہ امام حسین پر جس کا ثواب امام رضا، امام صادق اور دوسرے ائمہ نے بیان کیا ہے، وہ بہت عظیم گریہ ہے. ہم نے اس کو جو سمجھ لیا ہے وہ بہت ہی پست مانا ہے، جس میں حیات نہیں ہے، جس میں رمق نہیں ہے، جس میں زندگی کی جنب و جوش نہیں ہے، جس میں زندگی کے پر و بال نہیں ہیں، جو ہمیں حیات نہیں دے سکتی، جو ہمیں ارتقاء نہیں دے سکتا، جو ہمیں طاقت پرواز نہیں دے سکتا. نہ صرف طاقت پرواز بلکہ ہماری فکروں کو در حقیقت وہ پرواز کے قابل نہیں بنا سکتا. تو وہ گریہ امام حسین پر صفر بٹا صفر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. لہذا آج ہمارا یہ جمع ہونا در حقیقت ان عظیم ہستیوں کے جنہوں نے اپنی کامیاب زندگی گزاری، ہم در حقیقت ان کی شمع سے اپنی شمع زندگی کو جلانا چاہتے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. پس اس بنا پر مرد ہو یا عورت، اگر اس نے نیک عمل انجام دیا اسے حیات طیبہ عطا کرے گی. تو میں نے بہت سوچا کس پیرائے پہ گفتگو کی جائے. آیت اللہ حسن زادہ نامی، آیت اللہ سید الحقیق جیسے، آیت اللہ محسنی جیسے عظیم شاہکار انسان کے جنہوں نے تربیت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، عرفان کے میدان میں، فلسفے کے میدان میں اور ان جیسے ان گنت میدانوں میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے، اپنا لوہا منوایا، آج ہم ان کی یاد میں جمع ہوں. اسی طرح ہمارے بہت سارے تنظیمی ساتھی کے جو ہمارے درمیان تھے اور ایک کامیاب زندگی گزار کے چلے گئے. تو میں نے بہت سوچا کس پیرائے سے گفتگو کی جائے، تو مجھے ایک ایسا عنوان نظر آیا کہ جس پہ بہت کم گفتگو کی جاتی ہے لیکن بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے. توجہ رکھیے گا، بہت زیادہ گفتگو سننے کو ملے گی آپ کو زندگی کے بارے میں، لیکن بہت کم گفتگو ملے گی آپ کو زندگی سے صحیح استفادہ کرنے کے بارے میں. توجہ رکھیے گا، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو در حقیقت ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے، بیدار کر رہا ہے کہ سب سے زیادہ یعنی ہم جس چیز میں موجود ہیں سر سے پیر تک شب و روز، وہ کیا ہے؟ وہ حیات ہے، وہ زندگی ہے. یعنی اس کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. جب میں زندگی سے، اس ظاہری حیات سے باہر نکل جاؤں گا موت کے ذریعے سے، اس وقت مجھے اندازہ ہوگا یہ زندگی کیا تھی. جیسے کہ مچھلی کہتی تھی، میں نے سنا ہے کہ پانی کچھ ہوتا ہے تو پانی کیا ہوتا ہے، ذرا پانی سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں. جب اس کو ایک دفعہ پانی سے باہر نکالا گیا تو جب اس کو اندازہ ہوا کہ پانی کیا ہے، آب کیا ہے، اس وقت اندازہ ہوا. ہم سر سے پیر تک غرق زندگی ہیں، شب و روز ہم اس زندگی کے حصار میں ہیں، لیکن اس زندگی سے استفادہ، اس زندگی سے پیار و محبت، اس زندگی کی فرصتوں کو صحیح زاویے میں استعمال کرنا بہت کم گفتگو کی جاتی ہے. اور اس سلسلے میں میں جہاں سے الہام لے رہا ہوں وہ سب سے بڑھ کر حضرت امام خمینی کی حیات اور ان کے بیانات ہیں، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے بیانات ہیں، شہید مدہری کے بیانات سے استفادہ کر رہا ہوں، یعنی انہی کی باتوں کو در حقیقت اپنے الفاظ کے پیرائے میں آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ اور اس وقت جو نظریہ پرداز شخصیت ہیں عالم اسلام کی، علی رضا پناہیان، ان کے بیانات سے استفادہ کر رہا ہوں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے واقع زندگی کو لمس کیا ہے، توجہ رکھے گا، میں زندگی میں رہتا ہوں، میں نے زندگی کو لمس نہیں کیا، میں نے زندگی کو چھوا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کو چھوا ہے، محسوس کیا ہے، یا آسان الفاظ میں کہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کو درک کیا ہے، یا اور آسان الفاظ میں کہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی کو ہضم کیا ہے۔ زندگی گزارنا کچھ اور ہے اور زندگی کو ہضم کر کے جینا کچھ اور ہے۔ بلکہ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ لہذا آج کی جو گفتگو ہے میری قدر مختلف ہے، یعنی یوں کہوں کہ بہت مختلف ہے، کہ یہ زندگی جس میں ہم شب و روز گزار رہے ہیں یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی متعدد روایات آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ زندگی سے پیار نہ کیا جائے۔ یریدون حیات الدنیا علی الآخرہ، استحبوا حیات الدنیا علی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو محبت کے ذریعے سے سینے سے لگا لیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، اس کی وجہ کہ ذالک استحبوا، کیوں؟ انہوں نے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ لیکن دوسری طرف ہمیں نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ارشاد ملتا ہے کہ وہ زندگی کہ جو تمہیں زندہ رکھ سکتی ہے، توجہ رکھیے گا، یعنی میں معمولاً میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنے سامعین سے کہوں کہ مثلا میری ہر بات کا جواب دیں، لیکن یہاں پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی قدر محنت کر کے آیا ہوں، لہذا چاہوں گا کہ یہ بات جو میں باریکیاں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کی سماعت کی نظر ہو جائے، لہذا توجہ کے تابع رہوں گا۔ وہ زندگی جو ہمیں زندگی گزارنے کا ہنر دے، وہ زندگی جو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتائے، وہ زندگی کہ جو ہمیں زندگی سے پیار کرنے کا جذبہ فراہم کرے، وہ زندگی کہ جو مجھ میں لگن اور تڑپ اور اسپرٹ اور جد و جہد کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ فراہم کرے، وہ زندگی کہ جس کے ذریعے سے میں اس دنیا میں خدا کو پا سکوں، وہ زندگی کہ جس کو گزارنے کے بعد میں کہوں قد افلح المؤمنون کہ یہ مؤمن انسان کامیاب ہو گیا، وہ زندگی کیا ہے؟ آج چاہتا ہوں قدر اس پہ گفتگو کروں، بس اس بنا پر آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ میرے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بھیڑ چال میں، کوئی پریشر کے تحت، کوئی دباؤ کے تحت، کسی کو پیچھے سے دھکا دیا جا رہا ہے، کسی کو آگے سے گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن ہم سب اصل میں زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی ہمیں گزار رہی ہے۔ کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو در حقیقت زندگی انہیں نہیں گزارتی ہے، وہ زندگی کو اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنے ارادے کے تحت گزارتے ہیں۔ کامیاب لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو شب و روز میں تو ہوتے ہیں لیکن شب و روز ان پر محیط ہونے کے علاوہ ان کی زمام و اقتدار اور ان کے ہوش و حواس کو اغوا نہیں کر لیتے۔ ہم سب اغوا ہو جاتے ہیں، شب و روز میں اغوا ہو جاتے ہیں، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، آرام کی خواہش، ملازمت کی خواہش، نفسانی خواہشات، جنسی خواہشات، انہی میں ہم اغوا ہو جاتے ہیں، کہیں شیطانی خواہشات، کہیں نفسانی خواہشات، کہیں مادی خواہشات، یا کہیں دینی خواہشات بھی ہمیں اغوا کر لیتی ہیں۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اغوا نہیں ہوتے، وہ میری طرح ان کا بھی ان کے بھی شب و روز 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، 24/7 ان کو بھی ملی ہیں، مجھے بھی ملی ہیں، 1 ہفتے کے 7 دن ان کو بھی نصیب ہوئے، مجھے بھی نصیب ہوئے، 1 مہینے کے 30 دن تقریباً ان کے مقدر میں بھی آئے, میرے مقدر میں بھی آئے. سال کے 12 مہینے ان کے حساب میں بھی لکھے گئے, میرے حساب میں بھی لکھے گئے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ اغوا نہیں ہوئے. کیوں؟ زمام کار ان کی اپنے ہاتھ میں تھی, اقتدار اپنے ہاتھ میں تھا, توجہ اپنے ہاتھ میں تھی, یا اپنا ہی اسٹریلنگ بقول معروف ان کے اپنے ہاتھ میں تھا, لہذا وہ اغوا نہیں ہوئے. کامیاب لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوتے. ان کو نہ ان کی خواہشات, نہ ان کی دنیا, نہ ان کی آرزو. حتیٰ کہ اگر وہ, توجہ رکھے گا, حتیٰ کہ اگر وہ دین کے میدان میں بھی ہے تو دین کے میدان میں بھی دینی کاموں کا عنصر اور فعالیت انہیں اغوا نہیں کرتی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مل جائیں گے دینی ہیں, لیکن ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کی دنیا, ان کا بیہیویئر سب ضد دین ہے. توجہ رکھے گا, دیندار ہوگا اخلاق بہت برا ہوگا بیوی بچوں کے ساتھ, دیندار ہوگا رشوت خور ہوگا. توجہ رکھے گا, دینی آثار بھی اس کی زندگی میں نظر آئیں گے اور بالکل دنیا پرستی کے آثار بھی نظر آئیں گے. توجہ رکھے گا, لہذا اس بنا پر ہم سب زندگی گزار رہے ہیں, حتیٰ کہ دینی زندگی بھی. میں اپنے استاد کی مثال دوں, یعنی واقعی اس اسٹیج پہ جا کے انسان اگر اپنے آپ کو اغوا نہ ہونے دے, کسی کی مسجد, کسی کا مدرسہ, کسی کا کتاب خانہ, کسی کی تدریس, کسی کا واعظ, کسی کی نصیحت, کسی کی تقریر, کسی کی مجلس, کچھ نہ کچھ بہانہ آ کر انسان کو اغوا کر سکتی ہے. یہ اغوا ہونے کے امکانات میرے لیے بھی موجود ہیں. میں بھی ایک انسان ہوں, شیطان میرے ساتھ بھی, نفسانی خواہشات میرے ساتھ بھی ہیں, میں بھی اغوا ہو سکتا ہوں. لیکن کیوں کامیاب لوگ اپنے آپ کو اغوا نہیں ہونے دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کلیدی نقطہ ان کی زندگی موجود ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم زندگی گزار نہیں رہے, زندگی ہمیں گزار رہی ہے. صبح ہوتی ہے وہ پاس کرتی ہے ہمیں شام کے لیے, شام ہمیں پاس کرتی ہے رات کے لیے, رات ہمیں پاس کرتی ہے کہاں کے لیے, بستر کے لیے, بستر ہمیں پاس کرتا ہے صبح ناشتے کے لیے, صبح کے ناشتے کی تیاری ہمیں پاس کر رہی ہے کہاں کے لیے, ملازمت کے لیے. جیسے کہ فٹ بال کو پاس دیتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار گول ہو جاتا ہے. اب یہ ہمارا گول نہیں ہو رہا, توجہ, ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو رہا, ہمیں پاس دیا جائے, زندگی ہمیں گزار رہی ہے, ہم زندگی کو نہیں گزار رہے. توجہ رکھے گا, کامیاب انسان زندگی کو گزارتا ہے. تو عرض کر رہا تھا حتیٰ کہ دیندار انسان بھی, مثلا میں آیت اللہ قراتی اپنے استاد کی مثال میں, تو مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہر سال حج پہ جاتے تھے, بیسائے مقام معظم رہبری کی جانب سے عالم تشیع کی تبلیغ کے لیے ہر سال آیت اللہ خامنہ کا جو دفتر ہے جسے بیسا کہا جاتا ہے, ہر سال دنیا بھر سے ہر زبان کے مبلغین کو حج پہ بھیجتا ہے تاکہ وہ مختلف زبانوں میں جا کے تبلیغ کریں. آیت اللہ محسن قراتی کو بھی حج پہ جانا تھا, تمام انتظامات مکمل, تمام انتظامات مکمل, یعنی اب بالکل ریڈی کرنا ہے اور جانا ہے. ایئرپورٹ تک آئے, جہاز میں سوار ہونا چاہتے ہیں, بورڈنگ کار ہارٹ میں ہے, ہاتھ میں, واپس آ گئے. اب سب آپ نہیں جا رہے, کہا کہ اس سے زیادہ ضروری کام موجود ہے. توجہ رکھیے گا, کون؟ جس کو آیت اللہ خامنہ کے دفتر نے مقرر کیا ہے کہ آپ نے مثلا یہ ٹیم لے کے جانا ہے. ٹیم کو بھیج دیا, خود نہیں گئے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس سے زیادہ ضروری کام موجود ہے. مجھ جیسے کوئی مناسب پرست مولوی ہوتا وہ کہتا چلو جی ایک حج فری میں بھی مل رہا ہے کیا ہر جائے, روزہ رسول کا بھی طواف کر لیں گے, ٹھنڈی ہوا بھی کھائیں گے, مدینے میں نعتیں بھی پڑھیں گے, بقول معروف. نہیں, یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دھوکہ نہیں دیتی, اغوا نہیں کرتی. اس کا دینی منصب, اس کی فعالیت, اس کی تفصیل, اس کا عہدہ, اس کا منصب اسے اغوا نہیں کر سکا, اغوا نہیں کر سکا. اس کی مثال ہمیں کربلا میں نظر آ رہی ہے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو امان نامہ پیش کیا جا رہا ہے, موقعیت تھی, مقام تھا کہ عزیز داری کی نسبت آپ پناہ لے لیتے, سیاسی پناہ, اسائلم آپ کو مل جاتی, امان نامہ مل جاتا. امان نامہ کیا؟ یعنی سیاسی پناہ, یعنی آپ امن امان میں. لیکن کیا امام وقت کو تو نہ چھوڑ چکے. حضرت عباس زندگی گزار رہے تھے, زندگی حضرت عباس علمدار کو نہیں گزار رہی تھی. تو مجھے رکھیے گا,
عزیز بنا پر کامیاب لوگوں کی پہلی زندگی کو اغوا نہیں ہوتے. کیوں اغوا نہیں ہوتے؟ سوال کیا ہے؟ میں کیوں اغوا ہو جاتا ہوں؟ میرا پیر کیوں پھسل جاتا ہے؟ میں کیوں ٹکمگا جاتا ہوں؟ میرے قدموں میں لغزش کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم زندگی سے محبت نہیں کرتے, ہم زندگی سے عشق نہیں کرتے. یہ جتنے بھی افراد ہیں, میں آپ کو مثال دوں, مولا علی جنگ کر رہے ہیں, جنگ کرتے کرتے آپ نے پانی مانگا, پانی لایا گیا, کوزہ آپ مولا علی کے ہاتھ میں, تلوار دوسرے ہاتھ میں, کوزہ ٹوٹا ہوا تھا, کوزہ ٹوٹا ہوا تھا. کہا کہ یہ کوزہ ٹوٹا ہے, اس کو بدل دو, مکرو ہے. تو کسی نے کہا کہ مولا یہ کون سا وقت ہے, جنگ ہو رہی ہے, صفین کا موقع ہے, دشمن آمنے سامنے, یہ پانی پیئے مسئلہ ختم, یہ اس وقت اس چھوٹے سے مکرو مصیبت کو دیکھ کے انہار وغیرہ حالا, کیا ہم اس کے علاوہ بھی کسی اور کام کے لیے جنگ کر رہے ہیں کہ مکرو یا مستحب یا واجب یا حرام پر عمل پیرا ہوا جائے اور ان سے اجتناب کیا جائے؟ یہ وہ چیز ہے, یہ چیز مومن کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں, ایک خاص زاوی عشق کر رہے ہیں زندگی سے. امام خمینی پیرس میں ہے, آخری زمانہ ہے انقلاب کا, انقلاب یعنی بوسٹ ہو رہا ہے, پرواز کرنے والا ہے. اور کیا ہوا کہ ٹیم آئی ہے, فرینچ ٹیلی ویژن کی, دنیا کا میڈیا آیا ہے, جمع ہوا ہے امام خمینی کے پاس. امام خمینی نے کہا کہ ابھی روز جمعہ ہے, مجھے ناخن تراشنے ہیں, مجھے غسل جمعہ کرنا ہے, اگر انتظار کر سکتے ہیں کریں, نہیں کر سکتے نہ کریں, چلے جائیں. آو صاحب, پوری دنیا کا میڈیا ہے, آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے پہنچ جائے گی. نہیں, گفتگو شروع کی, نماز کا موقع, کھڑے ہو گئے, نماز کا وقت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی گزارتے ہیں. ایک اور مثال دو, چلیں یہ تو مجتہد آیت اللہ نائب امام مصطفیٰ چمران, بیچ میدان جنگ میں کہیں پھول نظر آ گیا, پھول بیابان میں تھے, پھول نظر کے وہیں رک گئے, اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے. ساتھی نے پوچھا کیوں مسکرا رہے, کہہ رہے خدا کی قدرت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. کہاں ایک جنگجو ہاتھ میں کلاشنکوف, سامنے دشمن, ماں کھڑی اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے سر پہ موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی سے عشق کرنے والے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی مثال دو, آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا, آپ نے کہا اس کو میرے ہی خوابگاہ میں, میرے ہی کمرے میں جہاں میں سوتا تھا اور میری زوجہ سوتی تھی, وہاں دفن کیا جائے. پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اس نے شادی کے بعد مثلا اتنے سال میری خدمت کی ہے, اب جب تک میں زندہ رہوں گا روزانہ تلاوت و قرآن اور نماز و تہجد اور اس میں دعاؤں میں یاد کر کے میں اس کی خدمت کروں گا. خود کا انتقال ہوا, یعنی یہ گمنام افراد تھے, توجہ رکھیے گا, گمنام گئے یہ لوگ. ان کا نام تھا, جتنا ان کا نام تھا نا ان کو کسی نے پہچانا نہیں, اس لیے علوم غریبہ کے ماہر کہا جاتا ہے. علوم غریبہ جو اصلا آج رائج ہی نہیں ہے, توجہ رکھے گا, یہ ان کے ماہر تھے. بیٹوں کو کہا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو نقطہ سب سے بہترین ہو سکتا ہے, ہم وہاں پر آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی قبر بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن وصیت یہ تھی کہ مجھے میرے گھر میں دفن کیا جائے. اور عرض کی کہ خداوند میں نے گمنامی کی زندگی بسر کی ہے, لہذا میری قبر بھی گمنام ہونی چاہیے. اور اپنی وصیت کے مطابق اپنی زوجہ کے برابر میں جو جگہ دی وہیں پر آپ کی قبر بنی ہے. کیا فرق ہے ہماری اور ان کی زندگی میں؟ توجہ رکھیے گا. آیت اللہ شہید متحری, یہ وہ شخص ہے کہ جس نے فلسفے کو بھی سمجھا, عرفان کو بھی سمجھا, اور اسے ہضم کر کے اپنی زندگی میں قابل نفاذ بنایا. حتی کہ شہید متحری کے بارے میں کہ اہل نماز شب تھے, اہل تہجد تھے, اہل گریہ و زاری تھے, حتیٰ کہ گھر میں بھی, مثلا میں اگر کہیں
جماعت کراتا ہوں، وہ جب جماعت کرانا ہوں گا تابا بھی پہنوں گا، قبا بھی پہنوں گا، امامہ بھی پہنوں گا، گھر میں ہوں گا تو مغار بھائی یہاں کون دیکھنے والا ہے، میں ایسی نماز پڑھ لیتا ہوں، چلو وہ قمیض ہوں ٹھیک ہے، ایسی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ شاید مدری پابند تھے، مقید تھے کہ گھر میں بھی نماز شب بھی پڑھتے تھے تنہا، تو امامے اور ابا کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یعنی کہ مسجد کی چھوٹے چھوٹے مصحبات، چھوٹے چھوٹے کام جو ان کی زندگی میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ زندگی میں عشق ہے۔ روایات میں، آیات میں ہمیں متعدد ملتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی سے محبت کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے زندگی گزارو، زندگی جیو، زندگی سے پیار کرو، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ زندگی سے نفرت کرو، زندگی اچھی نہیں ہے، زندگی دھوکہ دینے والی ہے، زندگی آپ کو جو ہے تباہ و برباد کر دے گی، زندگی سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ اس پہ شاید محترم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، میں اس کو یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جو نقطہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو زندگی ہمیں دی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اس زندگی سے صحیح استفادہ کیا جائے تو ہمیں زندگی سے عشق کرنا پڑے گا، محبت کرنی پڑے گی۔ ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز سے محبت کیے بغیر آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں، وہ صرف جزی، وقتی، ٹیمپریری فائدہ ہوگا جو آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی چیز سے، خصوصاً ایسی چیز سے کہ جس پر آپ کی اخروی زندگی کا دار و مدار ہو، اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں اخروی زندگی کے لیے، وہ عشق اور محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر دنیا سے محبت کی جو مذمت آئی ہے، نفی آئی ہے، اس کو قابل نفرت قرار دیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، وہاں پر امام خمینی نے بھی فرمایا ہے، دوسرے فقہا نے بھی فرمایا ہے، عرفا نے بھی فرمایا ہے، وہ توجہ اور وہ در حقیقت تعلق ہے آپ کا کہ جو دنیا سے متعلق ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ 100 سال کی پلاننگ کریں لیکن دنیا میں ایسے رہیں جیسے آپ کو کل ہی چلے جانا ہے، جیسے ہی آپ کو حکم دیا جائے۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہمیں مستحکم طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مردے کو دفنایا جا رہا ہے، سرکار دو جہاں حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، آپ قبر کی دیواروں کو چننے لگے اینٹوں کے ذریعے سے، مستحکم مضبوط انداز۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ مردہ تو مر جائے گا، گل سڑ جائے گا، اس کا کیا مطلب؟ چھوڑ دو، کہا کہ نہیں، جو کام کرو مستحکم کام کرو، مضبوط کام کرو۔ اس سے کیا نقطہ اور نتیجہ ملتا ہے؟ یعنی در حقیقت انسان کوئی کام جو انجام دے، خواہ وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، حتیٰ کہ جوتے اتارنے تک کا کام، انسان بہتر طریقے سے انجام دے۔ وہ جوتے تو اتارنے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قمیضی تو اتارنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی الٹی اتارتا ہے، کوئی سیدھی اتارتا ہے، کوئی پھینک دیتا ہے، یعنی ہر چیز کو در حقیقت کیا، ایک بہتر طریقے سے انسان انجام دے۔ اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ جوتا اتارنا ہے انسان، دونوں کو صاف جفت بنا کے اتارے، قمیض اتارنی ہے، لٹکانا ہے، رکھنا ہے، کوئی بھی کام کرنے بہتر انداز سے کرے۔ یہ نہ صرف یہ کہ آپ کے اندر ایک وسعت پیدا کرے گی منظم انداز سے، یعنی اگر آپ کے روزمرہ کے کاموں کو آپ ہی کو دکھایا جائے جو آپ مختلف انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، جوتا کہیں پڑا ہے، سیدھا جوتا، الٹا جوتا کہیں پڑا ہے، قمیض اتاری ہے، شرٹ اتاری ہے، ایک آسن الٹی، ایک آسن سیدھی ہے، موزہ ایک کہیں ہے، جوتا کہیں ہے، ایک موزہ کہیں ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زندگی زیادہ بہتر ہے یا وہ نظم زیادہ بہتر ہے کہ جس میں آپ ہر چیز کو منظم انداز سے کریں گے، ہر چیز کو مستحکم انداز سے، پراپر انداز سے اس کو انجام دیں گے؟ تو وہ دنیا کی جس کی مذمت کی گئی ہے، وہ در حقیقت وہ تعلق ہے، وہ رابطہ ہے، وہ کنیکشن ہے، وہ قلبی لگاؤ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایک طالب علم ایک کتاب کی وجہ سے دنیا دار تصور کیا جائے، اور ممکن ہے ایک لاکھوں کروڑوں مال و دولت رکھنے والا انسان بھی دنیا دار تصور نہ کیا جائے. دنیا داری کا تعلق مال کے کم اور زیادہ ہونے سے نہیں ہے, بلکہ دنیا داری کا تعلق اس مال کی نسبت آپ کے قلبی لگاؤ سے. ممکن ہے کہ ایک طالب علم جس کے پاس ایک کتاب ہے وہ دنیا دار محسوب ہو, اس تعلق کی بنا پر, اس لگاؤ کی بنا پر, اس رابطے کی بنا پر جو اس کے اور کتاب کے درمیان ہے. اور ممکن ہے ایک امیر ترین ثروت مند ترین انسان دنیا دار محسوب نہ ہو, کیونکہ اس کے درمیان اور اس کے مال کے درمیان کوئی لگاؤ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں, خدا لینا چاہے لے لے. بہت ساری مثالیں ایسی. تو جس چیز کی مذمت کی گئی وہ لگاؤ ہے, اس لگاؤ کو کیسے کم کیا جائے, اس محبت دنیا کو کیسے کم کیا جائے. یہ لوگ جو کامیاب زندگی گزار کے گئے ہیں, زندگی نے انہیں نہیں گزارا, شب و روز نے ان کو ایک اگلے کام کے لیے پاس نہیں کیا جیسے فٹ بال پاس کر رہے ہوتے ہیں, شب و روز نے ان کو اگلی تاریخ پر بھیجا نہیں ہے, بلکہ یہ زندگی گزارنے والے تھے. درست ہے کہ در حقیقت یہ زندگی کی رفتار کے ساتھ چل رہے تھے, لیکن زمام کار زمام فکر در حقیقت ان کے اپنے ہاتھ میں تھی, جس کی وجہ سے یہ ان شب و روز پر مسلط تھے, آگاہ تھے, ان کے کنٹرول میں تھے شب و روز, اس وجہ سے زندگی کامیاب گزار کے گئے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. کیا کام کریں کہ دنیا کی محبت کم ہو جائے؟ خب بالآخر میں کماتا ہوں, میرے پاس بینک بیلنس ہے, میں پس انداز بھی کرتا ہوں, میں پیسے جمع بھی کرتا ہوں, میرے پاس گاڑی بھی ہے, گاڑی کا خیال بھی کرنا ہے, گاڑی کی دھلائی بھی کرنی ہے, گاڑی کو چمکانا بھی ہے, اس کی ٹیوننگ بھی کرنی ہے, مجھے اپنے بدن کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے, مجھے بالوں کو بھی بنانا ہے, مجھے کپڑے بھی استری کرنے ہیں. الغرض یہ کہ دنیا کے سارے کام جب مجھے کرنے ہیں تو دنیا کی محبت کیسے کم کی جائے؟ وہی شخص دنیا کی زندگی گزار سکتا ہے, وہی شخص دنیا سے صحیح استفادہ کر سکتا ہے, وہی شخص در حقیقت دنیا کی فرصتوں سے اخروی نجات کا سامان کر سکتا ہے جو دنیا کو زود گزر اور پل اور عابر سمجھے. اگر میں اور آپ کے ذہن میں یہ یقین اور باور آ جائے کہ ہم یہاں ایک کم مدت کے لیے آئے ہیں, ایک غیر یقینی مدت کے جس کے لیے واپسی کا کچھ نہیں پتا, آنے کا پتا ہے میں کب آیا ہوں لیکن میرے جانے کا علم نہیں کہ میں کب یہاں سے جانے والا ہوں, یہ غیر یقینی صورتحال میں اس یقین کے ساتھ اپنے معبود سے, اس کی کتاب سے, اس کے دین سے, اس کے نبی سے, اس کے آئمہ سے, اس کے علماء سے, اس کے علماء ربانی سے ایسا رشتہ قائم کرنا کہ وہ مجھے عالم آخرت کی جاودانی کی طرف متوجہ کرے اور میں پھر وہاں سے اپنے شب و روز کے ذریعے سے اپنی آخرت کی اصلاح کرتا چلا جاؤں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہیں سے اندازہ ہوتا ہے ہمارے دینی کاموں کو جو میں کہہ رہا تھا, آخر میں کیا ہو گیا. اس گلاس کی آپ کنڈیشن دیکھیں, یعنی یہ ہمارے امام بارگاہوں کی ٹرسٹ, ان کی انتظامیہ اور ان کی لاوبالی پن کی بہترین علامت ہے. کیا ہم اپنے گھر میں یہ گلاس کسی مہمان کو دے سکتے ہیں؟ اس کی حالت اگر آپ دیکھیں گے معذرت کے ساتھ, دینی کام چل چلاؤ, پانی تو پلانا ہے نا, لیکن اس کی حالت دیکھیے آپ. جو میں کسی غریب کو نہیں دے سکتا وہ گلاس یہاں رکھا ہے, اس کی جو صورتحال ہے علامان الحفیظ جو قریب سے دیکھے گا وہ پہچان جائے گا. دیکھیے یہ ہے, یعنی جو دینی کام ہے بس معذرت کے ساتھ, اردو میں کہتے ہیں نا جگاڑ, بس چلاؤ کام. یہ ہماری صورتحال ہو گئی. دینی کام سب سے تھرڈ کلاس ہوتا ہے, غیر منظم ہوتا ہے, کوئی توجہ نہیں. گھر کا فنکشن ہوگا, بہترین کراکری, بہترین جناب ہر قسم کا انتظام ہوگا, لیکن مجلس دین جی یہ سارے کام جو ہے وہ یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یعنی کیا ہو کیا رہا ہے, ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں دین جو ہے وہ ادھار کا سودا ہے, آخرت میں ملے گا. خدا کہہ رہے نہیں آخرت میں نہیں ملے گا. نحیینو حیاتن طیبہ, اس دنیا میں تمہیں اس پاکیزہ زندگی کے آثار ملنے شروع ہو جائیں گے. ممکن نہیں ہے کہ تم یہاں زندگی گزارو وہاں کے لیے اور یہاں کچھ نہ ملے. ہاں یہاں 100% تمہیں نتیجہ نہیں ملے گا, لیکن تمہیں یہاں پہ اس کے اثرات, تمہیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں بھی ان کے بعد بھی جو انہوں نے زندگی گزاری اس کے اثرات جو خدا نے وعدہ کیا تھا ہر امام کی زندگی میں نظر آنے شروع ہو گئے تھے. کامل طور پہ نہیں, امام حسین نے اپنی زندگی میں اپنے انقلاب کے ثمرات کامل طور پہ نہیں دیکھے, لیکن آغاز ہو چکا تھا. امام سجاد نے اپنی زندگی میں اپنے قیام اور اپنے جہاد کے اثرات کامل طور پہ نہیں دیکھے لیکن جو آنے شروع ہو گئے تھے. لیکن خداوند تعالی نے اس زمانے غیبت میں کامیاب ترین انسانوں کو ہمارے سامنے رکھا. آپ کے سامنے مثال حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جنہوں نے محنت کی, جدوجہد کی, ایثار کیا, فداکاری کی, جہاد کیا, خدا کی راہ میں نکلے, اپنا سب کچھ قربان کیا, خدا نے ان کی زندگی میں دکھایا. لہذا یہ تصور نہ رہے کہ ہمیں نتیجہ نہیں ملنے والا ہے. کامیاب لوگ اس یقین کی منزل پہ ہوتے ہیں کہ کل کا نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا, لیکن کام, تحریک, مومنٹ, نہضت ایسے چلا رہے ہیں کہ جس 100 سال تک قیادت کرنی ہے. امام خمینی کو نہیں پتا تھا کہ میں زود گزر دنیا میں رہ رہا ہوں, میں مر جاؤں گا, لیکن ایسا وصیت نامہ لکھ کے گئے ہیں جو آئندہ 100 یا 500 سال بعد بھی جس کی بنیادیں نہیں ہلنے والی ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی سے محبت کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں, بغیر زندگی سے عشق, زندگی سے عشق کیے بغیر, محبت کے بغیر میں آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ گلاس نظر آئے گا امام بارگاہ میں. کراچی کی معروف ترین امام بارگاہ میں گلاس کی صورتحال بتا رہی ہے کہ گلاس کی کیا کنڈیشن ہے, کس تھرڈ اور نچلے درجے کے گلاس میں جو ہے یہ پانی دیا جا رہا ہے. مقصد کسی کی تذلیل احانت نہیں, مقصد یہ ہمارا قومی مزاج ہے. کیونکہ ہم نے باور کر لیا ہے کہ ادھار کا سودا ہے, لہذا بس آخرت میں ہوگا دیکھا جائے گا. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ زندگی تھی عشق, یہ عشق, یہ محبت مجھے زود گزر دنیا سے گزرنے, استفادہ کرنے, یہاں کی فرصتوں سے بہتر طور پر آخرت کے لیے کام کرنے کے لیے آماد اور تیار کرے گی. ملکی درود محمد و آل محمد. زندگی سے عشق کریں, زندگی سے محبت کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب شام میں گھر جاتے ہیں تو اس نیت سے جاتے ہیں گھر میں سکون ہے, گھر میں زندگی ہے, گھر میں زوجہ انتظار کر رہی ہے. بعض تو کہتے ہیں یار باہر گئے تو زیادہ اچھا ہے, گھر جائیں گے تو ایک نیا مسئلہ ہوگا. یہ پیار و محبت کیوں زندگی سے کم ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو زندگی کا تصور بٹھایا گیا یا زندگی کا جو تھیٹر ہمیں دکھایا گیا ہے, ہم نے یہ تصور کیا ہے. کیوں مجھے شام میں اپنے گھر آتے وقت اپنی زندگی سے کی طرف لپکنے جیسی کیفیت مجھے پیدا نہیں ہوتی, جیسے کوئی پیاسا اپنی زندگی اپنے گھر بار کی طرف جا رہا ہو؟ کیونکہ میں نے خود جہنم اپنی زندگی بنائی اپنی زوجہ کے ساتھ. معاشرے کی عمومی صورتحال میں بتا رہا ہوں. لہذا زندگی سے جب تک عشق نہ کیا جائے, اس کو نعمت نہ سمجھا جائے, اسی لیے کہا یا ابا ذر اغتن خمسن علی خمسن یا قبل خمسن, پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو. غنیمت جانو یعنی ان سے فائدہ حاصل کرو. تو فائدہ سے یعنی کوئی قیمتی چیز ہے جبھی تو فائدہ حاصل کروں. کہا کہ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو, غنیمت جانو یعنی فائدہ حاصل کرو اس سے. وہ فائدہ کس سے حاصل کیا جاتا ہے؟ جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مجھے فائدہ دے سکے, جس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ کوئی مجھے بینیفٹ دے سکے, اس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ جس سے میں استفادہ کر سکوں, جو میرے پاس نہیں ہے وہ مجھے دے سکے. میرے پاس مائنس ہے اس کے بعد پلس ہے, میں اس کے پلس سے اپنے مائنس کو پلس کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی کمبودی کو, میں اپنی کمی کو, میں اپنی کاستی کو, وہ جو چیز موجود ہے جس سے مجھے, جس کو مجھے غنیمت سمجھنا ہے, اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے جس کے ذریعے سے میں اپنی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہوں, اپنے خلا کو پورا کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ پانچ چیزیں ہیں, بہت ہی آسان. یا اب اغتنم خمسا على خمسن، يا قبل خمسن، مين درود بيجي محمد وعلى محمد؟ شباب کا قبل حرم ایک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اب لکھے کہ تمہارے بال سفید ہوں، جو صلاحیت موجود ہے اس کو غنیمت ہو، یعنی تمہاری جوانی تمہیں فائدہ دے سکتی ہے، وہ فائدہ کب دے گی؟ جب میں سمجھوں گا اس میں فائدہ موجود ہے، جب میں اس کو عشق کی محبت کی نگاہوں سے دیکھوں گا، اس کو نعمت سمجھوں گا، یہ زود گزر ہے، ختم ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ خوب ظاہری بات ہے کہ جب میں خود جوان تھا 18-20 سال کا، تو مجھے جب کہا جاتا تھا کہ زندگی زود گزر ختم ہو جائے گی، میں حسرت آ رہے جناب زندگی کہاں، ابھی تو جوانی شروع ہوئی ہے، دیکھتے دیکھتے بال سفید ہوتے چلے گئے۔ پوچھ لیا بزرگوں سے، آج جو بچے جوان ہیں 18-20 سال کے، ان سے کہیے زود گزر ہے، ان کو یقین نہیں آئے گا، وہ کہیں گے جناب جوانی کہاں، ابھی تو بہت دن ہے، لیکن پلک جھپکتے گزر جاتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی چیز ہے نا جوانی میں جو مجھے فائدہ دے سکتی ہے۔ صحت کا قبل سکھ میں، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، یہ ہیلتھ جو تمہارے پاس ہے، ذہن تمہارے پاس ہے، یادداشت تمہارے پاس ہے، صبح اٹھ کے تم اپنا نام جانتے ہو، بہت سے لوگ صبح اٹھ کے اپنا نام نہیں جانتے، اپنے گھر کا پتہ بھول جاتے ہیں، راہ بھٹک جاتے ہیں۔ اپنی بیماری کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ فراغ کا قبل شکل، اپنے اوقات فراغت کو غنیمت جانو، کب اس کے کہ تم بیزی ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ، شغل، اور شغل سے اردو والا شغل نہیں، یعنی مشغلے تمہیں گھیر لیں۔ اس کا فرمایا حیات کا قبل موت، اپنی حیات کو غنیمت سمجھو، قبل اس کے کہ موت تمہیں اپنی آغوش میں سلا لے، اور پھر تم اپنے ارادے سے کچھ نہ کر سکو، کیونکہ جب تک انسان ہے ارادے سے کر رہا ہے۔ اور فرمایا غنا کا قبل فقر، اپنے غنی ہونے کو اپنے فقر سے پہلے۔ یہ غنی ہونا صرف مال کے لحاظ سے نہیں ہے، بظاہر مال کے لیے ہے، یہ غنی ہونا جسم کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے غنی ہونا ہے۔ یہ دنیا حساب کتاب شدہ ہے، کیلکولیٹڈ ہے، یہاں ذرے ذرے کا حساب کتاب ہے، جو میں کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، نہیں بتا رہا، بتا رہا ہوں دوسروں کے بارے میں، سب حساب کتاب موجود ہے۔ لہذا کامیاب لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندگی گزارتے نہیں ہیں، جو جنہیں زندگی نہیں گزارتی وہ زندگی ہوتی۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے، زندگی سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، خدا کی نعمت سمجھتے ہیں، غنیمت سمجھتے ہیں، فائدے دار سمجھتے ہیں اسے۔ ایران ٹیلی ویژن پہ ایک مکالمہ ہو رہا تھا شب کا قرآن پر، ایک آیت اللہ موجود ہے، نام سو میرے ذہن سے نکل رہا ہے، موبائل میں ہے لیکن میں نکالنا نہیں چاہ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ آیت اللہ شب زندہ دار، جو اس وقت مدارس کے بہت بڑے درجے پر ہیں، امتحان حوضہ علم قم کی بڑی شخصیات میں شمار ہوتا ہے، آیت اللہ شب زندہ دار، وہ ایک شہر گئے، وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ ایک نوجوان ہے، بالکل نوجوان، وہ علم غیب بتاتا ہے۔ اچھا علم غیب بتاتا ہے، چلو ان کو تجسس ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں، زندگی سے پیار کریں، محبت کریں، زندگی کو وقت دیں، وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، مصدر کہاں سے میں نے بتا دیا، شب کا قرآن سے، کہا کہ علم غیب بتاتا ہے۔ اچھا چلو گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک، علم غیب ہے؟ جی، کوشش کرتا ہوں بتا دوں۔ کہا کہ بتاؤ کہ میں کب اس شہر میں آیا؟ اس نے قرآن کھولا، کہا کہ فلاں روز آئے تھے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں کب اس شہر سے جاؤں گا؟ پھر قرآن کھولا، پھر بتا دیا، دو تین سوال کیے، اب ان کو یقین ہو گئی یہ شعبدہ باز نہیں ہے۔ شعبدہ باز بھی ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کو نجاست میں ڈال کر شیطانی قوتوں سے مدد لی تھی۔ بہرحال وہ میں اس کو دو تین مرتبہ سنا چکا ہوں، یہاں پہ نہیں سنا رہا۔ بہرحال کہیں شعبدہ باز نہیں ہے یہ، کیونکہ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ جب محفوظ بھی کہیں جیسے کہ مجرب عملیات کسی کے پاس آ جائے نا، تو بری اللہ ہو جاتا ہے، وہ تعویل بھی لکھنے لگتا ہے، وہ زائچے بھی بنانے لگتا ہے، وہ قرآن سے حروف بھی نکال کے دے گا آپ کے بچوں کو، ایسے ایسے کام، جناتی کام کرے گا جو آئمہ نے کبھی نہیں کیوں گے، وہ کر رہا ہوگا اور ہم اس کو سراہوں میں بٹھائیں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولانا برسخ
برزخ سے بڑا ڈر لگتا ہے. برزخ میں دو تین گفتگو کی میں نے, بولا برزخ سے بڑا ڈر لگتا ہے, برزخ کیا کرتا ہے؟ تو ایک عارف نے کہا کہ اگر برزخ کو صحیح کرنا چاہتے دنیا کو صحیح کر لو, برزخ صحیح ہو جائے گی خود بخود. برزخ کے لیے کوئی تصویر بتا دے, کوئی الٹا لٹکنے کا عمل بتا دے, ایک پیر کھڑے ہو کر ساری رات چلنا چلنے کے بتا دے, ہم سنگے بہت ولی اللہ ہے, کوئی کہیں نماز پڑھ لو, ڈھائی رکھ لو, روزہ رکھ لو, حرام کام کرو, اخلاق کی پابندی کرو, وہ کسی کھاتے بھی نہیں لاتے. انہوں نے کہا برزخ سے ڈر لگتا ہے؟ جی برزخ سے خوف آتا ہے. جی اصلاح کرنے جاتے ہو برزخ میں؟ جی. کہا کہ دنیا کی اصلاح کر لو, یہی واجبات یہی حرام ان سے بچتے رہو, واجبات انجام دو, تم برزخ کی اصلاح ہو جائے گی. اب ہمارے یہاں چونکہ ماحول وہی ہندوستانی ہے نا, جنتر منتر والا, جنتریاں بھی ہمارے یہاں دین سے زیادہ تو مسائل سے زیادہ جنتریاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ دن نحس ہے, یہ دن فلاں ہیں, یہ دن نحس اکبر, یہ نحس اصغر ہے. حالانکہ روایات میں کہ سارے دن جو ہیں وہ آئمہ سے منسوب ہیں, آئمہ سے منسوب دن کوئی بھی منحوس نہیں ہو سکتا. یہ سب ہندوستانی اور جنتری دین ہے کہ جس نے ہمیں اس مخمصے میں گرفتار کر دیا. اب کیا ہوا؟ کہ بالکل راس درست کہہ رہا ہے. کہا کہ یہ تمہیں علم کہاں سے آیا؟ اس کرانے لگا, سر جھکا کہنے لگا میں ایک جگہ ملازم تھا, اور یہ واقعہ مختلف پیرائے سے مختلف لوگوں کے ساتھ ہوا. میں ایک جگہ ملازم تھا, وہاں پر ایک نوجوان عورت کمرے میں آئی, اسے دروازہ بند کیا اور کہا کہ جو زلیخا نے فعل انجام دیا تھا وہی اس نے کرنا چاہا, کہ میں تیرے لیے حاضر ہوں. کہا کہ میں نے بہت واضح نصیحت کی کہ اس کو ٹالوں لیکن نہیں ٹلی, لیکن کسی بھی طریقے سے ہوا کہ میں یا میں وہاں سے باہر نکل گیا, اور کہا خدا بندہ تیری محبت کے لیے میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں. تو رات کو خواب میں دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. تو رسول اللہ نے امام علی سے پوچھا کہ علی بتاؤ اس نوجوان کو کیا انعام دیا جائے کہ جس نے تنہائی میں, خلوت میں, حسن میں, طاقت میں, سب کچھ ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیا. کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. رسول اللہ کہ اس کو ہم علم غیب دیتے ہیں, یہ کوئی دکانداری والا معاملہ نہیں, کہ وہ حقائق ہیں جن کو عرفا نے, جن کو علماء نے, جن کو فقہ نے, جن کی زندگی میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ایک نوجوان جب اپنی زندگی سے عشق کرتا ہے, پیار کرتا ہے, خدا کا عطیہ سمجھتا ہے, خدا کی نعمت سمجھتا ہے, تو وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. بس اس بنا پر ہمیں زندگی سے عشق کرنا ہوگا, محبت کرنی ہوگی, وقت دینا ہوگا, زندگی گزارنا ہوگا. زندگی سے کیسے عشق کریں, کیسے محبت کریں, ایک مثال دوں اور آخری کلمات ادا کروں, آپ کی زحمت تمام کروں. مل کے دونوں بھیجے محمد والے محمد پر. جو کام کریں بہتر طریقے سے کریں. ہم ایک کام میں ہمارا پیر ہوتا ہے, اگلے قدم میں ہمارا پیر پھنسا ہوا ہوتا ہے. اگلے کے بارے میں ابھی صحیح کر نہیں رہے, اگلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, بہترین نماز پڑھ رہے ہیں. کھانا کھا رہے ہیں, بہترین کام کر رہے ہیں. گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, اپنے گھر والوں کو بہت دیں, اس میں بھی موبائل اٹھا کر جی ہیلو ہائے چل رہا ہوتا ہے. نہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھے, بچوں کے ساتھ. پکنک پہ گئے, پکنک کو وقت دیں. آرام کر رہے ہیں, آرام کو وقت دیں. قرآن پڑھیں, قرآن کو وقت دیں. مجلس میں, مجلس کو وقت دیں. جو کام کر رہے ہیں اس کو بہت سکون, اطمینان اور خلوص کے ساتھ انجام دیں. یہ ہے اس کام سے محبت کرنا, اس زندگی سے محبت کرنا. کامیاب لوگ ہر کام کو اس کے خلوص کے ساتھ, اس کی محبت کے ساتھ, اس کے تمام آداب کے ساتھ انجام دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو کامیاب لوگوں کی زندگی میں نظر آتی ہے. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اپنی نماز کو نماز کی طرح, اپنے کھانے کو کھانے کی طرح, اپنے زن و بچے کے ساتھ وقت گزارنے کو ان کی طرح جو ان کا حق ہے, یعنی جو کام ہے اس کا حق اسے دیا جائے, اگر ہم یہ گزارنے کے قابل ہو جائیں ہم بھی کامیاب زندگی گزارنے لگیں گے. یہ جلد بازی, عجلت, فیصلے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری زندگی میں درحقی اس ہتھوڑے کی مانند ہے جو ہماری زندگی کی بنیادوں کو چکنا چور کر رہے ہیں. وہ ہتھوڑے ہیں اجلت پسندی کے, جلد بازی کے, فیصلے, خواہشات کے پیچھے چلنا. عزیزہ نے گرہ میں بس آپ کی زحمت تمام کروں, اور آخر میں ایک
کامیاب لوگوں کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ اس کو میں نے اسٹڈی بھی کیا ہے لیکن یہاں پہ تفصیل سے نہیں بیان کر سکوں گا. آج ہمیں دنیا میں کامیاب لوگوں کے مقابلے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو دینی سوچ کے خلاف، امام زمانہ کی سوچ کے خلاف، انقلابی سوچ کے خلاف، الغرض یہ کہ وہ سوچ جو ارتقاء و ترقی دینا چاہتی ہے، لوگوں کو آمادہ و تیار کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں. خب وہ اتحاد بین المؤمنین ہو یا اتحاد بین المسلمین کے میدان میں، دونوں میدانوں میں ہمیں ایسے افراد نظر آئیں گے جو صحیح راست اور برحق لوگوں کے مد مقابل نظر آئیں گے. اور آج اس کا سرغنہ صادق شیرازی ہے جو ایران و عراق میں بظاہر مجتہد، بظاہر امامہ پوش، بظاہر سید، یہ وہ افراد ہیں جن کے گماش تھے یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، یو کے میں بھی اور دوسرے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. اور پھر ان کا انگلش ورژن مشہور و معروف خطیب جو انگلش میں خطاب کرتا ہے، کھلم کھلا جو ہے، جس نے تبرہ بازی کے ذریعے سے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، ان کا انگلش ورژن ہے. اور پاکستانی دیسی جو ہمارے ہیں ماشاء اللہ، وہ تو علامان و الحفیظ، ان کا تو آپ کی خدمت عرض کروں کہ ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں، وہ تو دیر سے زیادہ چمچا کرنے والی بات ہوتی ہے. بہرحال کیسے پہچانیں حق و باطل کے معیار کو؟ آپ دیکھیں آج معذرت کے ساتھ، ایک مولوی دوسرے مولوی کے خلاف تقریر کر رہا ہے، ابھی ایک اپلوڈ ہوتی ہے وہ دوسرا آ جاتا ہے، دوسری ہوتی ہے تیسری آ جاتی ہے، دنیا کے ہر ایشو پہ آ رہی ہے تقریر، آ رہی ہے ان کی خطاب، آ رہا ہے ان کا. جو اتحاد ادھر سے وہ اہل سنت تشیع کے خلاف، اور ادھر سے یہ ایک جنگ کی فضا قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ وہ شیرازی گروپ کا ورژن ہے انٹرنیشنل لیول پر، جو در حقیقت ادھر سے شیعوں کو ورغلا رہے ہیں، ادھر سنیوں کو ورغلا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. دیکھیں علمی مناظروں کا میں مخالف نہیں، علمی مناظروں ہونے چاہیے، ہوتے رہے، ہونے چاہیے اور بالکل ہونے چاہیے، لیکن یہ فضا سازی جو کی جا رہی ہے، یہ محاذ جو بنائے جا رہے ہیں، یہ شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے جو تقاریر پہ تقاریر یوٹیوب پہ ڈالی جا رہی ہیں، یہ کسی اور چیز کا شاخاسانہ ہے، توجہ رکھیے گا، یہ کسی اور چیز کا اندیہ ہے، یہ کسی اور چیز کی علامت ہے. لہذا اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، آپ دیکھیں یہ لوگ جو تقاریر کر رہے ہیں، یہ کبھی تشیع میں، شیعت میں، عزاداری میں جتنے بھی انحرافات ہیں ان کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے. یہ انقلابی علماء کے خلاف، یہ رہبری کے خلاف، یہ مرجعی کے خلاف، یہ نظام ولایت فقیہ کے خلاف، یہ اتحاد بین المؤمنین کے خلاف، یہ اتحاد بین المسلمین کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن یہ کبھی انحرافات پہ نہیں بولیں گے، یہ کبھی اصلاح کے لیے بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایجنڈا یہ دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے لبرلزم کی باتیں کریں گے. ہیں بہت سے مدرسے ایسے، ہیں بہت سے مولوی ایسے، ہیں بہت سے زبانیں ممبر ایسے جو لبرلزم کی باتیں کر رہے ہیں. ان کی زندگی میں، ان کی تعلیمات میں، ان کے بیانات میں اجتماعیت کا تصور آپ کو نہیں ملے گا. بہت اچھی اچھی احادیث، بہت اچھی اچھی پوسٹیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن اس میں اجتماعیت نہیں ہوگی، اجتماعی سوچ نہیں ہوگی. وہ اجتماعی سوچ جو ہمیں امام زمانہ کے لیے تیار کر سکے، کیونکہ اجتماعی سوچ زہر قاتل ہے لبرلزم کے خلاف. اجتماعی سوچ امام زمانے کے زہر قاتل ہے شیرازی گروپ اور ان کی فعالیت کے خلاف. لہذا وہ کبھی یہ کہنے پر نظر نہیں آئیں گے، یاد رکھیے گا. لہذا دیکھنا ہی ہے، وہ ہمیشہ لبرلزم کی وجہ، لبرل اسلام پیش کریں گے. اخلاقیات سے بھرپور احادیث آپ کو ملے گی، ان اخلاقیات کی احادیث میں ایک حدیث بھی آپ کو اجتماعیت کے لیے نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ سوچ نہیں دینی ہے، لڑانا ہے، شیعہ سنی کو لڑانا ہے، چھوٹے چھوٹے ایشو مسائل کو ایشوز بنا کر اپنے دنیا کی تعمیر کرانی ہے. شاید میں اس سے زیادہ قریب ہو کے گفتگو نہ کر سکوں، جو ارباب اہل دانش ہیں وہ بخوبی عرض کر رہے ہیں میری بات کو. لہذا اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ زندگی سے اس پیار و محبت کرنے کے عنصر میں گرفتار رہ جائیں اور اجتماعیت کو چھوڑ دیں. جتنے افراد تھے ان میں سے کوئی بھی خانہ نشین نہیں تھا، ان میں سے کوئی عزلت نشین نہیں تھا، ان میں سے کوئی صحرا نشین نہیں تھا، ان میں سے بھی کوئی ایک ٹائم پہ کھڑے ہو کے چلا چھیلنے والا نہیں تھا، ان میں سے بھی کوئی مجربہ عملیات کی دعا کی کتاب لالہ کے ورد اور تسبیح گھمانے والا نہیں تھا، یہ وہ تھے جو مجلس میں جامع میں تھے، جو میدان معاشر میں تھے، جو در حقیقت میدان عمل میں موجود تھے، لوگوں کے ساتھ تھے، لوگوں کے ساتھ رہے، لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا. یہ ہے حقیقی اسلام کی آج علامت کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ان میں اجتماعی سوچ پیدا کرنی ہے. لیکن اسی کا ایک اور ورژن ہے جو لبرل سوچ کو، لبرل اسلام کو پیش کر رہا ہے. لہذا بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم بہت چوکن نہ رہیں، آگاہ رہیں، بیدار رہیں. بس آپ کی ذہن میں تمام کیا کہ خدا کہہ رہا ہے وہ حیات طیبہ کہ جس کو کامل طور پر ہم تمہیں آخرت میں دیں گے، اس دنیا میں اس کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. اور وہ یہی ہے. وہ آثار کیسے پیدا ہوں گے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ زندگی کے شب و روز کی زمام کار آپ کے اختیار میں ہوگی، آپ اغوا نہیں ہوں گے. دو، آپ محبت کریں گے زندگی سے، عشق کریں گے، نعمت سمجھیں گے، فائدہ سمجھیں گے، غنیمت سمجھیں گے. تیسری چیز علامت یہ ہے کہ آپ کاموں کو اس کے حسن کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، سکون کے ساتھ بدل آئیں گے. اور چوتھی یہ ہے کہ اجتماعیت سے جڑے رہیں گے، عزلت نشینی، گوشہ نشین نہیں، اسلام میں نہیں ہے. یہ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ آخری زمانے میں کیوں کہا گیا ہے کہ جو گھر میں ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہوگا، یہ الگ بحث ہے، میں اس میں والد ہونا نہیں چاہتا. جو معاشرے سے جڑنے کا کہہ رہا ہے، معاشرے کے درمیان رہ کر در حقیقت اپنی انفرادی سوچ اور اپنی معنویت کو فروغ دے رہا ہے، وہ کامیاب انسان ہے. یہ جتنے لوگ جو ہمارے درمیان تھے، خواہ تنظیم ہوں یا علماء و فقہ سے متعلق ہے، یہ وہ لوگ تھے جو گوشہ نشین نہیں تھے، جن کی زندگی میں اجتماعیت تھی، اجتماعی سوچ تھی، اجتماعی کردار تھا، شب و روز ان کے عوام کے ساتھ معاشرے کے اندر، معاشرے کے اصلاح میں گزرے. ان میں سے کئی افراد کو بنفس نفیس میں جانتا ہوں. برادر شمیم بہت عرصے سے ہمارے ساتھ رہے، برادر علی عمران ایک زمانہ ہم نے ساتھ کام کیا ہے، روزانہ آنا جانا، ان کے اخلاقیات سے، ان کے خلوص میں اچھی طرح واقع ہوں. یہ وہ افراد تھے کہ جو در حقیقت جنہوں نے معاشرے کے لیے قدم اٹھایا، اپنی ذات کو گم ہونے نہیں دیا. یہ وہ افراد تھے کہ جو گم نہیں ہوئے. بہت سے لوگ گم ہو جاتے ہیں تنظیموں میں رہ کر، احزاب میں رہ کر، جماعتوں میں رہ کر گم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گم نہیں ہونے دیا، اپنی شناخت، اپنے تشخص، اپنی علامت کو باقی رکھا، آخر تک اس پہ ڈٹے رہے. ان سب کے خانوادہ کی خدمت میں تعزیت عرض ہے. یہاں پر چہرے نظر آ رہے ہیں، کسی کے والد، کسی کے بھائی، کسی کے عزیز و اقارب جو موجود ہیں، سب کی خدمت میں تعزیت عرض ہے. لیکن ایک مشدہ ہے ان کے لیے کہ آپ کا عزیز، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی دوست اور احباب، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ شمع روشن کی ہیں اپنے کردار و عمل سے، جو زندگی کے ساتھ جلتی رہے گی. اور خصوصاً آئیسو کے مجموعان جو اس شمع کی حفاظت کر رہے ہیں، اس دیے کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کردار کو، اس کریکٹر کو، اس زندگی کو، اس لائف اسٹائل کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ان کو بھی شاباش ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد والے آخر میں چاہتا ہوں کہ مصائب کے کچھ کلمات ادا کروں تاکہ گھر جو اہل خانہ ہیں، جو یہاں موجود ہیں، ان کے لیے تسلی و تشفی کا انتظام ہو سکے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو کچھ میں نے کہا وہ کامل تھا، مکمل تھا اور بے نقص و بے عیب تھا. یقیناً اس میں عیب ہے، نقص ہے، جھول ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے. لیکن جو اپنی دانش میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کو بھی ہم بیان کروں، کچھ نکات کو جو شاید آپس میں بہت زیادہ مربوط بھی نہیں تھے، لیکن سلسلہ وار کوشش کی کہ آپ کی سماعت کی نظر کروں، آپ کی سماع خرچوں کا باعث میں اس کے لیے شرمندہ ہوں. کامیاب لوگوں کو دیکھنا ہے تو آئیے کربلا میں آ کے دیکھیں. کامیاب لوگوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ کامیاب ہے تو اس کا فرض ہے جس نے ضربت کے وقت کہا تھا فست و رب کا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس علی کا تربیت یافتہ، اس شیر خدا کا
سے آئندہ کہ وہ عظیم چلی شہید کربلا ہے کہ جو کامیاب فست فوز عظیم تم بہت عظیم درجہ پہ فارم. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ روز قیامت خداوند عالم ہمارے چچا عباس کو مقام میں شہداء میں وہ مقام عطا کرے گا کہ دنیا کے تمام شہداء ہمارے چچا عباس کے مقام میں شہادت پر رش کریں گے. کانا عمنا العباس نافذ البصیرہ, میرے چچا عباس بہت گہری بصیرت کے مالک. میری وجہ ہے کہ جب امان نامہ دیا جانے لگا تو کہا وائے ہو دن پر کہ کنیز زادوں کے لیے امان نامہ ہو اور فرزند فاطمہ کے لیے امان نامہ نہ ہو. اور اگر علی عباس علمدار علیہ السلام کی زندگی کامیابی دے گلی ہے تو آپ کو رجس مشہور و معروف واللہ ان قطعتم یمینی, قسم خدا کہ اگر تم نے میرا سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دیا میں اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا. عباس کا دین حسین کا دفاع ہے, عباس کا دین ولایت کا دفاع ہے, عباس کا دین حسین جو امام میں وقت گھوسی تھا. انی احامی ابداً عن دینی, یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس علمدار کی شہادت پر مولا کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے تھے. اور جب شہادت کی خبر ملی ایک دفعہ کھڑے ہو کر اپنی قبر کو تھام لیا اور کہا الان ان کا سر زہری عباس, تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, چہرے پہ شکستگی کے آثار نظر آنے لگے. اللہ اکبر. اور حضرت عباس علمدار کے جنازے پر مولا حسین نے وہ مرثیہ پڑھا جو کسی شہید کے جنازے پہ نہیں پڑھا. جب شہید کے جنازے پہنچے تو آداب خیام کی طرف رک کے اور کہا عباس جب تم زندہ تھے ارے کچھ آنکھیں تھیں جو آرام و سکون سے سوتی تھیں, اشارہ تھا ذہنوں میں کلثوم کی طرف. اے عباس اب تمہاری شہادت کے بعد آنکھوں میں نیند نہ ہوگی. اور پھر میں آدھا کی طرف رخ کر کے کہا عباس تیرے وجود سے دشمن کی نیندیں اڑی ہوئی تھی, آج دشمن بہت سکون سے سوئے گا. بس یہی وجہ ہے نا, ام البنین کو جب پتا چلا تھا میرے بیٹے شہید ہوئے, چار قبریں بنا دی تھی جنت البقیع میں, مرثیہ پڑھتی تھی, اپنوں کو بھی رلاتی تھی غیروں کو بھی رلاتی تھی, ارے یہ میرے چار فرزندوں کی قبر ہے, ارے مجھے اس وقت بتاؤ جب میرے جری عباس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے, ارے جو بھی اسی سے زمین پہ گرتا تھا پہلے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, ارے میرا عباس اسی سے زمین پہ کیسے آیا. اجر و خبر اللہ. یہی وجہ ہے نا کہ جب مولا عباس زمین پہ تشریف لائے تو ایک لعین فرق گزرا ہنی مار کہا عباس جب تک تمہارے ہاتھ کے جو ہاتھ تھے جوہر دکھاتے تھے اب ہمارے ہاتھ کے جوہر دیکھو. ارے چاروں طرف سے حملہ شروع کیا, کوئی تیر مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کوئی نیزے مارتا ہے کوئی تبر کی بارش کرتا ہے, قتل ہو اربا اربا. ارے امام حسین کیوں عباس کا لاشا نہیں آ سکے, لاشا عباس کی زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے علامہ بحر العلوم ایک دفعہ ان کے زمانے میں قبر حضرت عباس علمدار کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی. ایک دفعہ مزدور کو لے کے سرداب میں اترے, سرداب میں اترنا تھا, ایک دفعہ وہ مزدور حیران و پریشان ہو گیا. علامہ بحر العلوم نے دیکھا اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ہے, پوچھا کام شروع کیوں نہیں کرتے, کہا کہ علامہ اجازت دے ایک سوال کر لوں, کہا کہ سوال کرو. اللہ اکبر. اس نے اپنا امامہ اتار دیا, کہا کہ میں نے سنا تھا کہ عباس تو اتنے قد و کاٹ کے مالک تھے جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر خط بناتے تھے زمین پر. کہا کہ ہاں. کہا کہ پلیز چھوٹی سی قبر کا راز کیا ہے. ارے عباس اتنے شمیم قامت کے وزن کے مالک تھے, یہ چھوٹی سی قبر کا راز کیا ہے. علامہ بحر العلوم نے اپنا امامہ بھیگ دیا, زار و قطار گریا کیا, ارے تجھے نہیں معلوم, ارے جب فرزند بنی ام البنین ارے زی سے زمین پہ آیا چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا,
کوئی کہتا تھا یہ سقائے سکینہ ہے اسے مارو، کوئی کہتا تھا عباس علمدار ہے اسے مارو، کوئی کہتا تھا حسین کی سپاہ کا سالار ہے اسے مارو، اور کوئی کہتا تھا یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے۔ قتل ہوئے اربا اربا، ارے عباس کو ٹکڑے ٹکڑے۔ ہمارے ہماری بخشش ہماری معرفت میں ذاتِ قباس کے واسطہ، اس کے لیے زاری کا واسطہ، امام زمانے کا ظہور تاجیل فرما۔